الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلقوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ قرآن کریم ہے اور اس قرآن کے بعد ہمارا سب سے بڑا سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. خود ہمارے نبی بھی اس بات کو ارشاد فرما کر گئے, ترکت فیکم الثقلین لن تزلوا بعدی ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, پکڑے رکھو گے, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. آج دنیا جن حالات سے اس وقت گزر رہی ہے, ممالک اسلامیہ سے لے کر دوسرے ممالک تک ہم چلے جائیں, کسی ملک میں چین نہیں, سکون نہیں. روزانہ اخبارات طرح طرح کی نئی سرخیوں اور نئے عنوان کے ساتھ مسائل کو ذکر کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں آپ جہاں دیکھیں گے ہر جگہ پر نشان ایک مسلم ہی کو بنایا گیا. جس جگہ ایسے موقع پر امت مسلمہ کو میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہدایت دی, قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے, ہم اور آپ اور دنیا کے لوگ جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے تو ہم سیدھے دنیا کے اسباب سوچنے لگتے ہیں, لیکن ہمارا رجوع قرآن اور حدیث کی طرف بالکل نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ کرنے کے کام کرتا ہے اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک جامع کتاب عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک جامع نبی عطا فرمایا. نبوت کا مقام بھی بہت اونچا ہے, اور پھر ان تمام نبیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا. آپ فرماتے ہیں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہی جنت کھولوں گا, مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا, میرے بعد میری امت اور میری امت کے بعد اور انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کی امتیں. آپ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں کسی کو کلام کرنے کا اور بات کرنے کا موقع نہیں ہوگا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہی آگے بڑھیں گے, اب ہی سفارش کریں گے, اب ہی کی سفارش پر حساب شروع ہوگا. اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محمود عطا کیا. مقام محمود کیا ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہی شفاعت کبریٰ یعنی میدان حشر میں بولنے کی اجازت, اور بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے نبی کو بٹھائیں گے, عرش پر بٹھائیں گے. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہوا. تو اس امت کا نبی بھی بہت اعلیٰ ہے, اور پھر اس امت کے نبی کو جو امتیازات, جو خصوصیات, جو آنے والے حالات, پچھلے حالات, آنے والے حالات, سب کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو بتا دیا. تقدس معاب نبی کا عالم یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تم ایک نیکی کرو گے تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا, اور اگر تم ایک درود پڑھو گے تو تمہیں 10 رحمتیں ملے گی. رحمت کہتے ہیں اللہ کی عنایات خاصہ کو, خصوصی عنایات کو. اور اللہ کی ایک عنایت مل جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, اگر 10 عنایتیں ملے تو کیا ہوگا. یہ ایک درود شریف کا مسئلہ ہوا. اور پھر اسی نبی کی زبان اللہ نے یوں کہلوایا کہ مجھے وہ تمام معجزات دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عصا اور وہ لکڑی عطا کی کہ جس لکڑی کو مارتے تھے تو سمندر میں راستہ بن جاتا تھا, اور وہ لکڑی عطا کی کہ جو ضرورت کے موقع پر سانپ بن جاتا تھا, اور ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو آفتاب کی طرح چمکتا ہو جاتا تھا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عطا فرمایا کہ راستے میں چلتے چلتے کنکریاں بھی سلام کرتی تھی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمایا. صحیح ترین بخاری شریف کی روایت, منبر نبوی بننے سے پہلے اللہ کے حبیب ایک ستون تھا, ایک تھمبا تھا. آج بھی جہاں وہ ستون تھا وہاں ایک ستون قائم ہے, اور اس پر لکھا ہوا ہے ستون حنانہ. اسی جگہ پر وہ ستون تھا جس کا سہارا دے کر حضرت جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. جب منبر بنا اور پہلی جمعہ کو حضرت نے اس ستون کو چھوڑ کر منبر پر تشریف لے گئے تو ستون میں سے, اس کھمبے میں سے رونے کی آواز آئی. شاید کوئی یہ کہہ دیتا کہ نبی کا معجزہ ہوگا, نبی نے صرف سنا ہوگا, لیکن روایت میں ہے کہ پورے مجمع نے سنا, پورا مجمع سن رہا ہے کہ ایک بے جان ستون, ایک خشک لکڑی رو رہی ہے. لکڑی کا سانپ بن جانا یہ بہت ممکن ہے, لیکن لکڑی کا عشق کے اندر دیوانی بن جانا یہ بڑا مشکل ہے. آپ اس مسئلے کو سمجھیں. اس لکڑی میں اور اس ستون میں وہ عشق, وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ حضرت کی جدائی پر وہ ستون رو پڑا. حضرت نیچے اترے, اس کو تھپکیاں دی جیسے چھوٹے بچے کو خاموش کرتے ہیں ہم.
بعض روایتوں کے مطابق یہاں تک کی روایت تو بخاری شریف میں ہے، بعض تاریخی روایتوں کے مطابق اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس ستون کو دفن کر دو، یہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بے جان ستون تو نبی کی محبت میں رو رہا ہے، لیکن جاندار مسلمان عشق کے دعوے دار کو اپنے نبی کی محبت پر آنسو بھی نہیں بہتا۔ میں اپنے اس پورے سفر میں جملہ سنا کر آیا ہوں، جگہ جگہ سنایا۔ شیخ ابو النجم مصری دامت برکاتہم العالیہ حرم شریف میں باب العمرہ کے اوپر بعد علی شاہ حج کے ٹائم میں بیان دے رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے اپنے بیان میں جذب میں آ کر کچھ باتیں کر رہے تھے، اس میں ارشاد فرمایا، لو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاً فی زماننا لیبیع ہذہ الامہ، اگر اللہ کا نبی اس وقت موجود ہوتا تو یہ امت اتنے اخلاق کی گراوٹ پر آ چکی ہے کہ اپنے نبی کا بھی سودا کر دیتی۔ اس میں کوئی شک نہیں، امت کی اس وقت جو گراوٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے حلال اور حرام کے فرق کو ختم کر دیا، ہم نے جائز اور ناجائز کے پارٹیشن کو ختم کر دیا، ہم نے سود اور بزنس کے مسئلے کو ایک کر دیا، ہمارے جوان نے نکاح اور زنا کے فرق کو ختم کر دیا۔ آج میرا جوان کسی بھی اجنبی عورت اور لڑکی سے بات کرنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب حجۃ الوداع میں ہیں، مزدلفہ سے منیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت قبیلہ خثعمیہ کی حضرت کو مسئلہ پوچھنے آئی اور سوال یہ کیا کہ حضرت میرا باپ اس وقت برہا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ضرور ہے کہ حج فرض ہو جائے، لیکن بدن میں قوت نہیں ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ وہ عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے اور حضرت فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے فضل جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں، وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے زور سے ان کے فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ حضرت نے امت کے سامنے یہ عمل کر کے یہ بتایا کہ فضل، وہ تو مجھے مسئلہ پوچھ رہی ہے لیکن تجھے اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فضل ابن عباس صحابی رسول ہے، کیا ان کے باپ میں کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ ان کے دل میں خواہشات تھی اور پھر احرام میں تھے، عرفات سے فارغ ہو کر آئے تھے؟ کیا کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خواہش ہوگی؟ ہرگز نہیں، آپ کی نگاہ ویسے ہی پڑی تھی لیکن پھر بھی میرے حضرت نے اس کے چہرے کو پھیر دیا۔ کیا خیال ہے آج ہمارا جوان خواہشات کے ساتھ، نفسانی ہوس کے ساتھ پورے دن موبائل کی دنیا میں اور ویب سائٹ کی دنیا میں اجنبی عورتوں سے برائیوں میں لگا ہوا ہے، اور اس عالم میں کہ نکاح ہو چکا ہے، بیوی گھر میں موجود ہیں، لیکن بیوی کی چرائی سے بھی یہ اس زنا کے اندر مبتلا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تو مسئلہ لکھا ہے، عجیب مسئلہ، کہ اگر مرد کو یہ پتہ چل جائے کہ اجنبی عورت نے یہ کھایا ہے اور تھوڑا سا بچ گیا ہے، اور عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ اجنبی مرد نے یہ کھایا ہے اور اس کا تھوڑا سا بچ گیا ہے، اور کھانا اگر موجود ہو تو فقہا لکھتے ہیں اس کھانے کو نہ کھاؤ۔ عورت اور مرد جو اجنبی ہیں وہ اس تھوڑے سے بچے ہوئے کھانے کو اس برتن میں نہ کھائیں فرمایا بہت ممکن ہے کہ کھاتے کھاتے اگر ذہن اس کی طرف چلا گیا تو تم ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے. شریعت مطہرہ کی طہارت دیکھیے، پاکیزگی دیکھیے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، روایتوں کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی اجنبی عورت نے پانی استعمال کیا اور وہ پانی بچ گیا تھوڑا سا، اگرچہ وہ پانی پاک ہے، اگر کوئی وضو کر لے ہو جائے گا، غسل میں استعمال کرے ہو جائے گا، لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ اجنبی عورت کا استعمال کردہ پانی، دوسرا پانی اگر موجود ہے تو احتیاط یہ ہے کہ استعمال نہ کریں. بہت ممکن ہے کہ وضو کرتے کرتے ذہن اس عورت کی سوچ میں لگ گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا. شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو اور انسان کو برائیوں سے کس طرح بچانا چاہتی ہے. ایک طرف شریعت مطہرہ پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو شریعت کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف بغار پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. جس سے بدبو آ رہی ہے، جس سے گندگی آ رہی ہے، اگر فرشتوں جیسے سونگنے کی طاقت ہمیں دے دیں تو شاید ہمارا پورا گھر ہمیں بدبودار محسوس ہوگا. جیسے فرشتوں کو جھوٹ کی بھی بدبو آتی ہے، وہ جھوٹ بولنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اگر وہی شان ہمیں مل جائے تو ہمارا پورا گھر بھی ہمیں بدبودار نظر آئے گا. اللہ کرے کہ ہمارا جوان اپنی اصلاح کرنے والا بن جائیں، اپنی تربیت کرنے والا بن جائیں. ایک جوان بنتا ہے ایک معاشرے کو بناتا ہے، اور ایک جوان بگڑتا ہے ایک معاشرے کو بگاڑتا ہے. ایک بچی بنتی ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا 70 اولیاء سے زیادہ اونچا مقام اس عورت کا ہے جو بنتی ہے، اور ایک عورت ایک لڑکی بگڑتی ہے 1000 بدماشوں سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہوا کرتا ہے. معاشرے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہمیں. نماز میں الحمدللہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں معاشرے کا مسئلہ آ جاتا ہے، اخلاقیات کا مسئلہ آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی جا رہے تھے، بارش شروع ہوئی، تینوں کے تینوں نے غار میں پناہ لی، گوفا میں. ایک بہت بڑی چٹان آ کر دروازے پر بند ہو گئی، ان کا نکلنا مشکل ہو گیا. تینوں نے اپنی زندگی کے کسی اخلاص والے عمل کو یاد کیا، اور اخلاص والے عمل کو یاد کر کے دعا کرنے لگے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم پر مصائب آئے، پریشانیاں آئے، حالات آئیں، تو بجائے اس کے کہ تم اس کے پاس جا کر اس کے پاس جا کر اس کے پاس جا کر اپنی مصیبتوں کی شکایتیں کرو، اپنے اس اخلاص والے زندگی کا جو عمل تم نے کیا ہو اس عمل کو یاد کر کے دعا کرنا، اللہ تمہاری مصیبت کو حل فرما دیں گے. یہ وہ تعویذ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. ایک تو دنیا کا عامل تعویذ دیتا ہے، اور ایک میرا نبی دے رہا ہے. مصائب اور حالات اور پریشانیوں میں اپنی زندگی کے اس اخلاص والے عمل کو یاد کر کے دعا کرو گے، اللہ مصیبت کو حل فرما دیتا ہے. ان تینوں نے اپنی زندگی کے جو اعمال تھے، ایک نے یاد کیا کہ میرے ماں باپ بہت ضعیف تھے اور ضعف کا عالم ماں باپ سے چلا نہیں جاتا تھا، میں روزانہ بکریاں چرا کر آتا اور شام کو میرے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، ایک رات بہت دیر سے پہنچا، ماں باپ سو چکے تھے، میں پیالہ لے کر صبح تک میرے ماں باپ کے سر پر کھڑا رہا. اللہ ہمارے جوانوں کو وہ اطاعت نصیب فرمائے. میرا نبی، ابھی میں نے ظہر کے بعد کہا کہ میرا نبی یوں دیکھ رہا تھا آنے والے حالات کو، اور اللہ نے بتایا میرے نبی کو آنے والے حالات. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے روایتوں میں مختلف باتوں کو ذکر کر کے گئے، اس میں ایک بات یہ بھی ذکر کر گئے، ترمذی شریف کی روایت، 14 نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا لوگ زکات کو ٹیکس سمجھیں گے، وقف کے مال کو غنیمت سمجھ کر کھائیں گے، اور امانتوں میں خیانت کریں گے، گانا عام ہو جائے گا۔ آج گانا ایسا ہو گیا کہ مسجدوں میں بھی گانے بجنے لگے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مسجدوں میں بھی گانے بجنے لگے۔ حضرات علماء نے مسئلہ لکھا ہے، مولانا تقی صاحب عثمانی نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم نے اپنے موبائل پر جو رنگ ٹون رکھا ہے وہ گائن ہے اور سامنے والے نے تمہیں فون کیا تو اس کو مجبوراً گائن سننا پڑا، وہ نہیں چاہتا تھا پھر بھی سننا پڑا، فرمایا جتنی دیر تم نے فون نہیں اٹھایا اور وہ گانا سنتا رہا اس کا گناہ بھی اللہ تمہارے سر پر ڈال دے گا، اس لیے کہ ذریعہ تم بنے ہو۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا و من سن سنتن سیئتن فلہ وزرہا و وزر من عمل بہا، اچھی سنت پر ثواب، بری سنت پر گناہ، اچھا طریق جاری کرو گے ثواب اور برے طریق پر تمہیں گناہ، چونکہ تم ذریعہ بنے ہیں اس کو سنانے کا، اس لیے اس کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا۔ آج عمومی طور پر ہم اس برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھو فقہا کی بات آ گئی تو ایک بات عرض کرتا چلو، ہمارے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی نے، ائمہ تو بہت ہو گئے، یاد رکھنا امام چار ہی نہیں ہے، امام کی تو بہت بڑی دنیا ہے ہمارے، لیکن مشہور جن کا مسلک چلا، جن کا مذہب چلا، وہ چار امام ہے، حضرت الامام ابو حنیفہ، حضرت الامام مالک، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی، اور حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کا مسلک چلا، باقی اور اماموں کا مسلک نہیں چلا، ورنہ دنیا میں امام تو بہت ہوئے ہیں، جگہ جگہ ان کے اقوال ملتے ہیں، ابن شہاب زہری کا یہ قول ہے، ابراہیم نخعی کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، لیکن جن کے مسلک چلے، جو مشہور ہیں، وہ چار امام ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کہے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا پاپر بیلے، کیا مصائب جھیلے، کیا حالات اور پریشانیوں میں اس دین کو پھیلایا، اور قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیسے فرمایا، ایک ایک روایت کے لیے ان کا سفر، ایک ایک حدیث کے لیے ان کا سفر۔ بعض محدثین سے متعلق لکھا ہے کہ وہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے، راستے میں پانی ختم ہو گیا تو 5 مرتبہ ان لوگوں نے اپنا پیشاب پی کر اپنی جان بچائی ہے۔ ہمارے اکابر نے علم ایسے ہی نہیں لیا ہے، مطلب کہ احناف میں ایک بہت بڑے امام ہیں، علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت نے کوئی فتویٰ پوچھا، فتویٰ کا جواب دیا، بادشاہ کے خلاف پڑ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ یا تو میرے فیور میں فتویٰ دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سرخسی نے جواب دیا میں فتوے بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں، فتوے بنانا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، میں تو صرف بتاتا ہوں، اور بتانے والا تغیر نہیں کر سکتا ہے، بدل نہیں سکتا ہے، یہی فتویٰ رہے گا۔ بادشاہ وقت کا حکم جاری ہوا، علامہ سرخسی علیہ الرحمہ پر جو سزا طے ہوئی میرے اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتی ہے وہ سزا، کنواں میں حضرت کو 40-45 فٹ نیچے اتار دیے، اور یہ فرمایا کہ اسی میں 12 سال گزارنا ہے، اور کسی کو پتا نہیں کہ حضرت کو کہاں رکھے گئے ہیں، 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ حضرت کو کہاں رکھے گئے۔ شاگردان اجازت لے کر آئے اور اوپر سے سلام کیا اور فرمایا حضرت درسگاہ سنی پڑی ہے، مسائل استنباط کے مسئلے بند ہو چکے ہیں، فرمایا بادشاہ وقت سے اجازت لے لو، اگر وہ کہیں تو میں اندر سے تمہیں پڑھاؤں گا۔ اجازت ملی، حضرت نے اندر سے فقہ پڑھایا. جو فقہ پڑھایا ہے وہ مشہور کتاب احناف کی المبسوط 12 جلدوں میں ہے. اس کی 6 جلدیں حضرت نے اندر میں بیٹھ کر لکھوائی اور 6 جلدیں حضرت نے باہر لکھی تھی. یہ ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے اس دین کے لیے محنتیں، جفاکشیاں اور حالات اور پریشانیاں جھیل جھیل کر ہم تک ایک صحیح دین پہنچایا. اور آج جو کوئی پیدا ہو جاتا ہے اور ائمہ کرام پر کلام کرنے لگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ ایسا تھا اور شافعی ایسا تھا اور مالک اور احمد ایسا تھا، بھلا 2 مسئلے جان کر کے کیا ائمہ کرام؟ ارے ان کا جیسا تقویٰ تو تم لاؤ پہلے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے متعلق علامہ سیوطی نے نقل فرمایا، سیوطی تو شافعی ہے، حنفی تو نہیں ہے، وہ نقل کر رہے ہیں. فرمایا امام ابو حنیفہ کو کسی جوان نے ایک تھپڑ مارا، حضرت نے فرمایا میں بھی تجھے مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا. فرمایا میں شرطا اور پولیس سے تیری شکایت کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. میں حاکم وقت کے پاس تیرا مقدمہ کر سکتا ہوں لیکن میں کورٹ میں بھی نہیں جاؤں گا. آگے فرمایا میں رات میں آخری پہر میں اٹھ کر تیرے لیے بد دعا کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. بلکہ آگے فرمایا اگر میری موت ایمان پر ہوئی اور قیامت میں اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا تو پھر میں تجھے تلاش کروں گا اور تیری سفارش کر کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. ائمہ پر کلام کرنے والے پہلے تقویٰ تو لائیں، وہ 2 مسئلے نہیں جانتے. ٹھیک ہے ڈیفینس اسلام تک ہم مانتے ہیں تمہاری بات، کہ تم اسلام کے ڈیفینس میں جو بول رہے ہیں، مشرکین کے اشکالات، یہودیوں کے اشکالات، حنود کے اشکالات، اس پر اگر تم بولے تو تمہیں اجازت ہے. تم ایک ڈاکٹر کے میدان کا آدمی اور بھلا کچھ نہ جاننے کے باوجود چند کتابیں پڑھ کر کے فقہ کے اندر گھسا، حدیث میں گھسا، تفسیر میں گھسا اور اپنے آپ کو یہ کہنے لگا دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا اصول کہ تم لاکھوں کتابیں پڑھ لو جب تک تم نے براہ راست کسی یونیورسٹی میں استاد کے سامنے نہ پڑھا ہو اور سرٹیفکیٹ نہ ملا ہو وہاں تک لائر نہیں بن سکتا. کورٹ کا جج کان پکڑ کے نکال دے گا. اب وہ کہیں کہ میں بہت کتابیں پڑھا ہوا ہوں اور میں بہت قوانین جانتا ہوں، کورٹ کہے گی پہلے سرٹیفکیٹ لاؤ کہ تم لائر ہو، تب جا کر ہم تمہیں یہاں پر ہدایت دیں گے. ایک ٹیچر ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو. ایک انجینئر انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو. دنیا کی تمام فیلڈ میں اور تمام میدانوں میں لاکھوں ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے لیکن اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانے گا، کیا تمہاری حکومت اسے ڈاکٹری کو تسلیم کر لے گی اگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو؟ تو کسی بھی دنیا کے فیلڈ میں جب تک کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور اس نے یونیورسٹی میں علم حاصل نہیں کیا، دنیا کا کوئی فیلڈ اور کوئی میدان اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو مسکین قرآن اور حدیث ہی رہ گیا کہ اس میں بغیر سرٹیفکیٹ کے اور بغیر علم کے اندر گہرائی کے جو بولنا چاہیں شروع کر دے، یہی ایک قرآن اور حدیث ہی رہ گیا. حقیقت یہ اور عجیب ہے کہ مسلمان کسی مسئلے کو سمجھے بغیر کسی کی بات کو سن کر یہ بھی امام پر کلام کرنے لگتا ہے، یہ بھی ائمہ اربعہ پر کچھ نہ کچھ بولنے لگ جاتا ہے. ان کے جیسا تقویٰ کون پیش کرے گا؟ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہاں تو شرط یہ تھی، سب سے پہلی ان کی درسگاہ میں داخل ہونے کی، ان کے وہاں داخل ہونے کی شرط یہ تھی کہ میری درسگاہ میں وہی داخلہ لے سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو. حافظ قرآن کے بغیر اجازت نہیں ہو سکتی تھی. اور کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ مسائل کے استنباط کے لیے قرآن کا حفظ ہونا ضروری ہے، احادیث کا معلوم ہونا ضروری ہے. جب تک اس کے پاس قرآن اور حدیث کا ذخیرہ نہیں ہوگا وہ مسائل کو کیسے سمجھ پائے گا؟ ان ائمہ کرام نے مسائل کا استنباط قرآن اور حدیث سے کیا ہے. اگر میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور ہم اماموں پر بولنے لگ جائیں تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہوگا، حضرات ائمہ کا قصور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ذوق نصیب فرمائے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں تو کچھ اور بات کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی, اور اسی کے ساتھ اس امت کو جو قرآن کریم دیا ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. مجھے اور آپ کو کسی بھی مسئلے میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, میرا قرآن بھی میری رہنمائی کرے گا اور میری حدیث بھی میری رہنمائی کرے گی. میرے نبی نے فرمایا طرف تفیق کو مستقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. قرآن کیسی کتاب ہے میں ایک دو مثال دوں آپ کو. مقدس کلام, پہلی سورت جس کو آپ پڑھتے ہیں, پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کا معنی ہوتا ہے جزا کے دن کا مالک ہے. دین کا معنی جزا, دین کا معنی بدلہ, بدلے کے دن کا مالک ہے, جزا کے دن کا مالک ہے. اب جزا کا دن اور بدلے کا دن وہ قیامت کا دن ہے. ترجمہ یہ نکلا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ انصاف کے لیے بیٹھے گا, کھرے اور کھوتے, دودھ اور پانی, صحیح اور غلط, بزنس اور سود, نکاح اور زنا, اللہ فرق کرنے کے لیے, انصاف کرنے کے لیے ترازو قائم کرے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے. تو اللہ تو ایک جج بن کر بیٹھنے والا ہے, اور جج کو عربی میں کہا جاتا ہے حاکم. تو آیت میں یوں ہونا چاہیے تھا حاکم یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا حاکم ہے. اللہ نے حاکم کا لفظ استعمال نہیں کیا, مالک کا لفظ استعمال کیا. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی حکمت. ہاں میرے بھائیو قرآن سمجھو, قرآن سمجھتے ہیں تو میرے صورت میں قرآن سے بھی محبت ہوگی, حدیث سمجھو گے حدیث سے بھی محبت ہوگی. صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھو. کسی کے لیے پھانسی کا حکم ہوا سیشن کورٹ میں, اب وہ مجرم ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے سیشن کورٹ نے پھانسی کا حکم کیا ہے, آپ اس سلسلے میں مجھے معاف کر دیجئے. اگر ہائی کورٹ اس کے جرم کو دیکھ کر یہ کہہ دیتی ہے کہ تیرا جرم اتنا خطرناک ہے کہ تجھے پھانسی ہوگی, تو وہ آگے سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جب وہ پہنچتا ہے اور اپنا مسئلہ رکھتا ہے وہاں, سپریم کورٹ اس کے جرم کو دیکھ کر اگر اسی سزا کو باقی رکھتی ہے یعنی پھانسی کی, تو وہ پھر منت سماجت کرتا ہے, کہتا ہے یہ حکم نہ کرو, جو پیسے لینا ہو لے لو, جو جیل کی سزائیں لگانا ہو لگا لو, لیکن پھانسی کا حکم نہ کرو. میرے بچے چھوٹے ہیں, میری بیوی کیا کرے گی, میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا, میں آپ سے معافی چاہ رہا ہوں. اب اگر کسی جج کے دل میں رحم آ بھی جائے اور وہ معاف کرنا بھی چاہے کہ چلو معاف کر دو, لیکن وہ معاف نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ قانون کا پابند ہے, اسے قانون کا ہی فالو کرنا ہوگا, وہ اپنے رحم پر عمل نہیں کر سکتا ہے. اسے یہی قانون ہوگا کہ سزا ہے تو تجھے یہی سزا دینی پڑے گی. جب سپریم کورٹ نے بھی اس کے لیے اس سزا کو داخل کر دیا تو اخیر میں وہ صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے, جس کو پریسیڈنٹ کہا جاتا ہے, جو ملک کا مالک ہوتا ہے, وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر منت سماجت کرتا ہے اور کہتا ہے آپ میرے مالک ہو, اس ملک کے مالک ہو, آپ اور میں آپ کی رعایا ہوں, تمام کورٹوں نے میرے لیے پھانسی کا حکم کر دیا ہے, اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں کبھی ایسا جرم نہیں کروں گا, آپ مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. صدر جمہوریہ اور پریسیڈنٹ اگر معاف کرنے پر آ جائیں تو کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیوں معاف کر دیا. صدر جمہوریہ کا جواب یہ ہوگا, پریسیڈنٹ کا جواب یہ ہوگا کہ میری رعایا ہے تو میں اس کا مالک ہوں, جسے چاہوں معاف کروں اور جسے چاہے سزا دلواؤں, تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں. جب تمہیں یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو مالک یوم الدین کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن حاکم یوم الدین یعنی جج بن کر نہیں بیٹھوں گا کہ مجھے قانون کے تابع بن کر کے فیصلہ کرنا پڑے اور میں کسی کو معاف نہ کر سکوں. میں مالک یوم الدین ہوں, قیامت کے دن کا مالک ہوں, میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جسے چاہوں گا سزا دوں گا. تم میں سے کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مالک یوم الدین کا لفظ, اب روایت لے لیجئے, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ جل شانہ دو آدمیوں سے متعلق جو مسلمان ہوں گے لیکن گناہوں کی کثرت ہوگی اور کثرت معاصی اور کثرت گناہ کی وجہ سے رب کریم ان کے لیے فیصلہ کریں گے کہ جاؤ جہنم میں. ایک دوڑتا ہوا جہنم میں جائے گا اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا, کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے, میرا حکم نہیں سنا تو نے, ہم نے کیا کہا, جاؤ جہنم کے اندر, جیسے تیرا ساتھی چلا گیا تو کیوں نہیں جا رہا ہے, بار بار مجھے مر کر دیکھ رہا ہے. وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ نے اس امت پر جتنی اپنی رحمت کھولی ہے اتنا عذاب نہیں کھولا. اگر عذاب کھول دے تو اس امت کا رونا زیادہ ہو جائے گا اور ہنسنا کم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اتنی رحمت کو نہیں کھولا, اتنے قہر اور عذاب کو نہیں کھولا جتنی اپنی رحمت کو کھولا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تو بار بار مجھے مر کر دیکھ رہا ہے, کیوں نہیں جا رہا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ رب کریم میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آتا ہے یا نہیں آتا. اللہ جل شانہ فرمائیں گے میری رحمت پر اتنا اعتماد, جاؤ اسی رحمت کی بدولت میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اب اللہ کو کون یہ کہے کہ تُو نے کیوں معاف کر دیا, ابھی تو سزا کی تھی اس کو. وہ دوسرا جو دوڑتا ہوا جہنم میں چلا گیا اللہ اسے بلائیں گے اور اسے یوں کہیں گے کہ تیرے بھائی کو تو میری رحمت پر اعتماد تھا, تجھے اعتماد نہیں تھا, تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ وہ یوں کہے گا کہ اللہ میں نے یہ سوچا کہ ساری زندگی تو میں نافرمانی کر کے آیا ہوں, لاؤ آج ایک حکم مان لو, شاید اسی کی بدولت تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہے گا جاؤ اسی اطاعت کی بدولت میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ ہے مالک یوم الدین. مسلم شریف کی روایت ہے, بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے مومن سے متعلق میرے اللہ نے مجھ کو بتایا ہے. فرمایا ایک جنتی ہوگا, ایک جہنمی ہوگا, ہوگا مسلمان, لیکن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ جہنم کے کنارے پر اس کو کھڑا کرے گا, وہ بہت چلائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے کیوں چلا رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تپش بہت لگ رہی ہے, میرا چہرہ جہنم سے دوسری طرف پھیر دے. تو اللہ کہے گا اچھا آئندہ تو کچھ نہیں مانگے گا, کانے بس اتنا ہی مانگ رہا ہو. تو اللہ اس کا چہرہ پھیر دے گا, جس رخ پر چہرہ پھیرے گا اسی رخ پر جنت ہوگی. جب وہ جنت کو دیکھے گا دور سے تو کچھ دیر تو خاموش رہے گا اور اس کے بعد اللہ پھر چلانا شروع کرے گا. اللہ کہیں گے اب کیوں چلا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو باغ نظر آتا ہے مجھے ذرا اس کے قریب ہی بھیج دینا. اللہ کہے گا یا ابن آدم, آدم کی اولاد, تو وعدہ کر کے پھر وعدہ توڑ دیتا ہے, تو نے ابھی کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا. وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا, آئندہ مجھے ذرا قریب کر دے. اللہ جب اس کو قریب کریں گے تھوڑی دیر وہ خاموش رہے گا, پھر چلائے گا. اللہ کہیں گے اب کیوں چلا رہا ہے؟ میں اللہ بندر ہی بھیج دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيْلَكَ ابْنَ آدم, ارے آدم کی اولاد تو ہلاک ہو, عجیب ہے, تو نے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا, اللہ بھیج دینا اندر. اس روایت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد رشید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے بیان کرتے ہوئے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا مجھے پوچھتے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں. فرمایا حضرت بتا دیجیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں. فرمایا میرے نبی بیان کرتے ہوئے ہنسے تھے اس روایت پر، اور ہم کو یوں کہا تھا کہ مجھے پوچھتے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں، تو ہم نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو میرے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ میرا اللہ بیان کرتے ہوئے ہنس رہا ہے۔ اللہ کی یہ رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، لیکن یاد رکھو جس رب کریم نے یہ رحمتیں اور عنایتیں بیان کی ہے، اس رب کریم کی ان رحمتوں اور عنایتوں ہی کے اوپر مدار رکھ کر انسان کو گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بیوقوفی ہے کہ رب کی رحمت کو نظر کرتے ہوئے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے اور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ ورم نہیں، بخاری شریف کی روایت کتاب المغازی کی ہے، فرمایا کبھی کبھی پاؤں پھٹ کر خون کے ذرات نکلنے شروع ہو جاتے تھے، خون نیچے اترتا ہے۔ اللہ کے حبیب بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے حبیب آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اتنی دیر آپ کیوں تکلیفیں اٹھاتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے، اتنی دیر کیوں تکلیفیں اٹھاتے ہو۔ حضرت نے کیا فرمایا افلا اقول عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہاں تو معافی اور مغفرت پر شکر گزار بندہ بن کر عبادت کر رہے ہیں، اگر مجھ کو اور آپ کو اللہ آج پیغام یہ بھیج دیں کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا اور میں تمہیں جنت ہی میں بھیجوں گا، دیکھیے عشاء سے مسجد زکریا خالی ہو جائے گی۔ جب معافی ہو چکے ہیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا رہی؟ اب اللہ تو جنت ہی میں بھیجنے والا ہے، اب نمازوں کی ضرورت کیا رہی؟ نعمتیں ملنے پر اللہ کی بغاوتیں آ رہی ہیں، نعمتیں ملنے پر اللہ کی بغاوتیں آ رہی ہے۔ ہماری شادیاں آج وہ ہو رہی ہے کہ غیروں کو شرما رہی ہے، ہم نے صرف زبان سے صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں مشرک پسند نہیں، ہمیں ہنود پسند نہیں، ہمیں یہود پسند نہیں، ہمیں نصارہ پسند نہیں، لیکن ہمارے طریقوں میں تو وہی سارے لوگ آ چکے ہیں، صرف زبان سے ہمارے دعوے۔ ورنہ ہماری شادیاں دیکھیں، ان کے وہاں جو چیز نہیں ہو رہی ہے اور ان کے وہاں جو فیشن نہیں ہو رہی ہے اور ان کے وہاں جو لباس نہیں پہرا جا رہا ہے اور ان کے وہاں جو اڑیانیت نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک مومن کے گھرانے میں ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کا علم ہوتا ہوگا اور امت کے حالات جب مجموعی طور پر میرے نبی کے سامنے پہنچتے ہوں گے تو حضرت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو دولت کی بنیاد پر کھڑی نہ کریں، دین کی بنیاد پر کھڑی کریں۔ جو دین کی بنیاد پر اپنی زندگی اور لائف کو کھڑی کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ میں ابھی اپنے دوستوں سے ایک جگہ پر کہہ رہا تھا، حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو انسان قرآن کریم کو زیادہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقام قطب نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کتنی اہم چیز ہے۔ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کو بنا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، یوں ملاقات کی، حضرت نے فرمایا پیارے بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا کوئی عمل نہیں خاص، بس وہی نماز روزہ زکات ہے۔ فرمایا نے کوئی خاص عمل ہے اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ٹھنڈت بھی محسوس ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھوں سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ فرمایا کوئی عمل نہیں، فرمایا کوئی عمل ہے تو انہوں نے بتایا کہ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے۔ فرمایا یہی وہ درود شریف کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں برودت ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ہماری زندگی کو دین کی بنیاد پر کھڑی کی جائے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز رات کے اندھیروں میں سردی کو برداشت کرتے ہوئے مسجد کی طرف آیا اور چلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں جب کوئی روشنی نہیں ہوگی اللہ اس کی قبر کو منور فرما دیں گے۔ یہ روایات ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دین کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے۔ دولت تو ایک ایسی چیز ہے جو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے، کبھی صبح کا مالدار شام کو غریب اور شام کا غریب صبح کا مالدار۔ ارے دیکھتے نہیں ہندوستان میں جو کبھی تم زکات دیا کرتے تھے آج وہ زکات دینے والے بن چکے ہیں۔ کبھی تم نے ان کو زکات دی ہوگی، آج وہ خود زکات دینے والے بن گئے۔ ہم نے دبئی کے اندر ایک صاحب کو دیکھا کہ جو کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا کہ جو 500 درہم ان کو چندہ دیا کرتے تھے، ان پر ایک دور وہ آیا جب ان کا سارا مال جو ہے سیل کر دیا گیا، اور حالات پر حالات، حالات پر حالات، اور اتنا بڑا ٹیکس کا مسئلہ آ گیا کہ انہیں لوگوں سے زکات کی رقم مانگنی پڑی۔ مال بنیاد نہیں ہے اپنی زندگی کو کھڑا کرنے کا، بنیاد ہے اپنی لائف کو کھڑا کرنے کا دین۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے صبغت اللہ، مغرب تو ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ یہودی جو تھے وہ جب بچہ ان کے وہاں پیدا ہوتا تھا تو وہ بچے کو ایک مخصوص کلر میں، خاص رنگ میں نہلاتے تھے، اور نہلا کر کہتے تھے کہ بچہ یہودی بن گیا۔ اللہ کہتا ہے کبھی رنگوں میں نہلانے سے بھی مذہبی بنتا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں مذہبی بنانا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں۔ اللہ کا رنگ کیسا ہوگا، کون دیکھنے جائے اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے طریقوں پر آ جاؤ۔ اللہ کا طریق کون بتائے گا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف اور مبارک زندگی پر آ جاؤ۔ اسی پر میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا بیان فرماتے، تین آدمی جا رہے تھے، گار میں گئے اور ایک بہت بڑی چٹان آئی، پتھر آ گیا، نکلنا مشکل۔ ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، اللہ میرے جوانوں کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حارثہ بن نعمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج منامی میں گئے، یعنی آپ کی روح آسمانوں میں گئی، تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی جنت کے اندر سے، پوچھا جبریل امین سے یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرمایا تمہارا حارثہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہے، اور اس کے قرآن کی آواز جنت میں اور آسمانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ فرمایا ہاں، اس نے اپنی ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کا قرآن حارثہ جب دنیا میں پڑھے تو میرے جنت میں بسنے والی حوروں کو سناؤ۔ ماں کی خدمت نے یہ مقام دے دیا۔ اویس کرنی مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ضرور لائے لیکن نبی کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے نبی نے اویس حضرت عمر سے فرمایا عمر تمہارا یمن جانا ہو تو تمہیں ایک اویس نامی آدمی ملے گا جس کا تعلق قبیلہ کرن سے ہے، بنو عامر خاندان سے ہے، اس کے پشت پر کور کا داغ ہے، کور کا ایک درم کے برابر۔ فرمایا وہ مل جائے، عمر تم اپنے لیے دعا کرانا۔ کس کو دعا کرانے کو کہہ رہے ہیں؟ اس عمر کو جو عشر مبشرہ میں سے ہے، اس عمر کو جو خلیفۃ المسلمین بننے والا ہے، اس عمر کو جس سے متعلق نبی نے یوں فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی ہٹ جاتا ہے، اس عمر کو جس سے متعلق حضرت نے یوں فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے عمر کو نبوت ملتی، وہ عمر جو نبی کے قدموں میں سونے والا ہے، جس کا اتنا اونچا مقام، اس عمر کو کہا جا رہا ہے اس سے دعا کرانا جس نے نبی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کا یمن جانا نہیں ہوا، ہر سال اعلان کرتے تھے، نہیں ملتے تھے اویس۔ ایک سال اعلان ہوا، یمن کے حجاج ہیں کھڑے ہو جاؤ، قبیلے کرنے والے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بنو عامر کے لوگ ہیں کھڑے ہو جاؤ، تم میں کوئی اویس ہے؟ فرمایا ہاں، ایک آدمی کھڑا رہا، اس نے یوں کہا کہ اویس ہے، میرا بھتیجا ہے اور وہ ابھی حج میں آیا ہے، لیکن وہ عرفات میں اتنیاں چلا رہا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور چچا کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ چلو ہمیں بتاؤ۔ وہاں لے گئے تو حضرت اویس نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹنی اچر رہی تھی، دیکھا کوئی آیا تو حضرت اویس نے جلدی جلدی نماز پوری کر دی۔ اب حضرت علی نے فرمایا کون ہو تم؟ فرمایا اویس۔ فرمایا اچھا، کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے۔ تمہارا تعلق جو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی تھی اس کی ذرا انکوائری ہو جائے۔ فرمایا قبیلہ کرن سے۔ فرمایا ہاں، بنو عامر سے۔ کہا جی، ذرا کرتا اٹھاؤ تو دیکھا کہ وہی جو حضور نے بتایا تھا نا کہ کور کا داغ ہوگا وہ بھی تھا۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھ پکڑے اویس کے اور فرمایا دعا کرو میرے لیے، اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اویس کہنے لگے میں آپ کے لیے، آپ تو صحابی ہے، رسول ہے، میں نے تو میرے نبی کو بھی نہیں دیکھا، میں دعا کروں آپ کے لیے؟ فرمایا تیری ماں کے مقام نے تجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ آج ہماری مائیں ذلیل ہوتی پھر رہی ہے، آج ہمارا باپ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، اولاد دوستوں سے محبت کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ اولاد کا حال یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے ہنس کے مل کے بھی نہیں، اسی کو میرا نبی دیکھ رہا تھا. ترمذی شریف کی روایت میں بیان فرمایا حق امہ ہو و حق ابو ہو و ادنا صدیق ہو. فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جس دور میں اپنے باپ کو لات مارے گا, اپنی ماں کو دھکے دے گا اور اپنے دوستوں سے پارتیاں کرے گا. یہ میرا نبی جو دیکھ رہا تھا, اللہ نے بتایا تھا آپ کو. اور بخاری شریف کی روایت میں جبریل امین نے جب آپ سے پوچھا مت الساعہ قیامت کب قائم ہوگی, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مل مسئول وانا بعلم من السائل. جبریل تمہیں پتا نہیں, مجھے بھی پتا نہیں, لیکن مجھے کچھ نشانیاں بتائی ہے میرے رب نے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ان تلد الامت ربتها, فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ اخیری زمانے میں ماں اپنے سیٹھ کو جنے گی, اپنے آقا کو جنے گی, یعنی اولاد حاکم بنے گی اور ماں کے پاس خدمتیں کروائے گی. بخاری شریف کی یہ روایت ہے کتاب الایمان کی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات دکھائے گئے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی نے مسئلہ لکھا ہے, فرمایا کہ ماں باپ کا بد دعا کرنا یعنی زبان ہلانا یہ ضروری نہیں ہے اولاد کی ہلاکت کے لیے. ماں باپ کے دل کا دکھنا ہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اور میرے حضرت سے میں نے ایک عجیب مسئلہ سنا, فرمایا کہ اولاد نیک کام کرتی ہے, ولدن صالح حدیث میں آیا, اولاد نیک کام کرتی ہے تو اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ماں باپ کا حق ہی اتنا ہے کہ اللہ اولاد کے نیک کاموں کا ایک ثواب کا حصہ لے کر خود ہی ماں باپ کو دے دیتا ہے. یہ ماں باپ کا حق ہے. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم میرے جوانوں اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنے والے بنے. وہ پوری اس نے دعا کی کہ اللہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا, صبح میرے ماں باپ اٹھے تو مجھے دیکھ کر یوں کہا ارے تم کھڑے ہو کب سے رات سے, اچھا سو جاتے؟ فرمایا نا, اب بھوکے میں کیسے سو جاؤں؟ فرمایا میرا عمل اللہ تیرے لیے تھا, اگر تجھے پسند ہو تو یہ پتھر ہٹا دے. تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اللہ میری چچازاد بہن تھی, مجھ سے قرض مانگتی تھی, میں منہ کالا کرنے کی شرط رکھتا تھا, وہ منع کرتی تھی, بہت غریبی میں آئی, 100 دینار مانگے, میں نے اس کو دے دیے, لیکن وہی میری شرط تھی کہ منہ کالا کرنے دے, اس نے مجبوراً قبول کر لیا. میرے بھائیو کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. یہاں تو الحمدللہ یہ بات نہیں ہوگی. میں نے ہمارے اپنے گجرات میں دیکھا کہ زکات کی رقم سے یتیم بچیوں سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, زکات کی رقم اور اس سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے, تم بھی تدبیریں کر رہے ہو, تمہاری تدبیریں اللہ کے سامنے فیل ہوگی. فرمایا میں جب اس کے قریب گیا اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ تیرا نام آیا. میں فوراً وہاں سے کھڑا ہو گیا. میرا عمل اگر تجھے قبول ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے اور تھوڑی ہٹا دی. تیسرے نے کہا اللہ میں نے مزدور کو مزدوری پر لیا, شام ہوئی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا, میں نے اس مزدوری کو میرے کاروبار میں لگایا, پارٹنر بنایا. پارٹنر آج کون ہوگا جو مزدور کو پارٹنر بنائے, بلکہ کسی کے پیسے لگے اس میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی آ وقت کھوٹ گئے لیجیے, نفع ملا ہو تو بھی کہتے ہیں کھوٹ گئی ہے, نفع نہیں ملے گا. پارٹنر بنایا اپنا, اور پارٹنر بنا کر کے اس سے جو اچھی خاصی آمدنی ہوئی وہ کچھ وقت کے بعد جب آیا اپنی انکم کو لے, اپنی مزدوری کو لینے کے لیے, تو کہا میری مزدوری؟ کہا یہ سارے جانور تیرے ہیں. کہا میری مزدوری بہت تھوڑی تھی, اتنی نہیں تھی. فرمایا میں نے تیرے پیسے کو کاروبار میں لگایا, اس سے یہ سب نفع ہوا, جا لے جا. اے اللہ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند ہو تو اس کو ہٹا دے. اللہ نے ہٹا دیا. ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر, بخاری شریف کی یہ روایت ہے, حضرت جی نے وہ جملہ فرمایا جو متقدمین کی کتابوں میں نہیں ملتا. حضرت نے فرمایا اللہ کے بندو اس روایت پر غور کرو, ان تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا, اپنے معاملات کو پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا میں بہت نمازی تھا, یہ نہیں کہا میں بہت روزے رکھتا تھا, یہ نہیں کہا میں بہت عمرے کرتا تھا, یہ نہیں کہا میں بہت حج کرتا تھا. آج تو حاجی صاحب حج پہ حج کیے جا رہے ہیں, عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں. جو رشتہ دار غریب ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہے ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے اور ادھر عمرے پر عمرے اور حجوں پر حج کرتے جا رہا ہے. ارے اس کے بجائے تو اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتا تو تیرے لیے بہت زیادہ ثواب رکھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو فلیصل رحمہ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گی. ان تینوں نے اپنی عبادت پیش نہیں کی, اپنے معاملات پیش کیے. ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح, دوسرے نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح, تیسرے نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح. فرمایا ان تینوں نے اپنے معاملات کو صحیح کیے تھے, اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹا دیا. اے امت مسلمہ اگر تم اپنے دنیا کے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. ہاں معاملات کی صحت کی بہت ضرورت ہے, میراث میں کمی نہ کرو. میں نے اسی پر بات شروع کی تھی کہ حالات اور پریشانیوں میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ حالات آئے کیوں, کیوں حالات ہم پر آئے. رائت الذی یکذب بالدین, دین کے جتلانے والوں کو تم نے نہیں دیکھا, اللہ کہہ رہا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, خود تو نہیں کھلاتے لیکن کوئی دوسرا دینا چاہے اس کو بھی روکتے مت دینا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور کیا حال ہے. فرمایا فویل للمصلین, ان کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ اولاً تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو سستی سے. الذین هم فی صلاتهم ساهون, الذین هم یراؤون, اور پھر دکھاوا ہوتا ہے نمازوں میں. ویمنعون الماعون, اور فرمایا اور وہ جو ہے ماعون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, یعنی چھوٹی چیز بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے. جو اللہ کی رحمتوں کے لانے کے ذریعے ہیں وہ تو ہم بند کر رہے ہیں, پھر اللہ کی رحمت اترے گی کہاں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو کرنے والے بنے. ہماری نمازیں بھی صحیح ہو, ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو, ہمارے معاملات بھی صحیح ہو, ہمارے عقائد بھی صحیح ہو, ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو. میں نے ابھی ایک روایت کل ہی سنائی کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق مرنے لگا, اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے. کون نہیں جانتا عبداللہ ابن ابی کو. بیٹے نے کہا کہ ابا کس منہ سے تو کہہ رہا ہے, کس منہ سے. اللہ کے نبی کو اس نے ذلیل کہا تھا. لَيُخْرِجَنَّ الْعَاجِزَ مِنْهَا الْأَذَلَّ, یہ اسی کا جملہ ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے. حضرت عائشہ پر تہمت اسی نے لگائی نبوت کو بدنام کرنے کے لیے. بیٹے نے کہا ابا کس منہ سے تو کہہ رہا ہے, میرے نبی کو تو نے بہت ستایا. تو کیا جواب دے رہا ہے منافق, جواب دے رہا ہے ارے اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں, تو کہنا تو صحیح. باپ مر گیا, صحابی ہیں بیٹے پکے, حضور کی خدمت میں فرمایا یا رسول اللہ باپ کہہ کر گئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھائیے. فرمایا جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتاؤ, میں بخاری شریف کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں. جنازہ تیار, حضرت تشریف لے آئے, حضرت عمر نے کپڑا کھینچا. حضرت کس کی نماز, منافق کی, وہ بھی سردار. حضور مسکرائے اور فرمایا عمر پڑھا لینے دے مجھے, اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو مجھے پڑھا لینے دے. فرمایا حضرت قرآن نے منع نہیں کیا آپ کو, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن. تو رحمت والا نبی کیا سوچ رہا ہے, قرآن میں تو اللہ نے یوں کہا ہے نا کہ 70 مرتبہ کرو گے تو معاف نہیں, تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت کروں گا. نماز پڑھا دی حضرت نے, کرتا لے کر آئے تھے حضرت ابا. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت نے فرمایا اس کے کفن کے اندر میرا کرتا بھی ڈال دو, اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جو ہم نے بھلا دیا. اتنا نہیں قبر میں اتار دیا گیا, امام بخاری نے باب قائم فرمایا ضرورت کی وجہ سے میت کو نکالا جا سکتا ہے, اس کو رکھ دیا گیا. حضرت نے فرمایا اس کو نکالو, پھر نکالا اس کو, اس کا منہ کھولا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار. وہاں تو دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور یہاں اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے ہیں, یہاں اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں, یہاں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر رہے ہیں, یہاں اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہے ہیں, یہاں حالات پہ حالات ہیں کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیو، دین ایسے نہیں آتا، دین آتا ہے نبی کی اتباع سے، دین آتا ہے نبی کی اتباع سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کی بوچھار ہوگی ہمارے اوپر۔ اور بھائی یہ مسئلہ یاد رکھو، اگر ہمارے اندر دین زندہ ہوگا تو کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھائے گا اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا، اور کوئی ہاتھ اٹھائے گا اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے تو بنے، ہم پہلے نبی کے تو بن جائیں، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہے۔ بس یہ چند باتیں ذہن میں آئی اس آیت اور ان آیات کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مبارک شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی مبارک زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود شریف علیہ اللہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم آفرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں، اللہ تاجروں نے تجارت کے مسائل چھوڑ دیے، اللہ کسان اور فارمر نے کھیتی کے مسائل توڑ دیے، اللہ ہمارے حاکموں کا قلم رشوتوں میں فروخت ہو گیا، ہمارے جوان آوارہ ہو گئے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، ہم علماء حسد کی نظر ہو گئے، امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے۔ اللہ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، امت میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، امت میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت اور تیری خشیت اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آپ پیدا فرما دیجئے، آپ مقلب القلوب ہیں، آپ مصرف القلوب ہیں، آپ دلوں کے پھیرنے والے ہیں، آپ چاہیں تو پھیر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لکوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ تیرے دین کی توہین ہو جائے اس طرح کے کام کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ مولانا یعقوب صاحب کو شفاء دائمہ نصیب فرما، اللہ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے زمین پر، اے اللہ آپ کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اور جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب تو ہمیں اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرمانا، ذکر پر موت عطا فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، تلاوت پر موت عطا فرمانا، تیری یادوں کی مستی پر موت عطا فرمانا، تیرے دین کے ذکر و فکر پر موت عطا فرمانا، مابعد الموت کی زندگی بھی اللہ بہت کامیاب بنانا۔ اللہ قبر حشر کی زندگی ہمارے لیے آسان فرمانا۔ اللہ ہم نے قرآن میں سنا ہے، بار بار ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں، تو یوں کہنے والا ہے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو قیامت میں ہم کو کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اللہ تو اس موقع پر ہمیں ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دینا، صحابہ اولیاء تابعین کے ساتھ کر دینا۔ اے اللہ تو یہ بھی کہنے والا ہے، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، میں تم سب کے بھیدوں کو کھول دوں گا۔ تم دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، میں تمہارے بھیدوں کو کھول دوں گا۔ اے اللہ تو بھید کے کھولنے پر آ گیا تو ہم سب گندے نظر آئیں گے۔ اللہ ہماری اولاد کہے گی، ہماری بیوی کہے گی، او نالائق شوہر تو کتنا گندا تھا، ہماری اولاد کہے گی، باپ تو کتنا نالائق تھا اور مجھ کو نصیحت کرتا تھا۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ برما، فلسطین وغیرہ میں، اے اللہ ان سب کی آبرو، عزت، ایمان، مال و دولت کی، ان کے بیوی بچوں کی، اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے ہو، جس کی آمین تجھے پیاری ہو، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ خیر۔ بلّم بشکر الناس بلّم بشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو میں تمام مختلف حضرات کی طرف سے اور